بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمارے سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آج کی دوسری مجلس میں سب سے پہلے عالمی گرد و پیش پیش کیا جائے گا، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکھے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہماری دوسری مجلس میں محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، اور اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت بھی ہماری دوسری مجلس میں پیش کیا جائے گا، اور آخر میں سامعین کے خطوط پر مشتمل ہمارا پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسانوں کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کا احساس ہوا ہو، اور آج اس منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ کابل ہوائی اڈے پر دہشت گردانہ واقعے پر ایران کا رد عمل۔ کراچی کے علاقے مہران کی ایک فیکٹری میں بھیانک آگ، 16 افراد ہلاک۔ اور ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں اضافہ۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے دھماکے پر سخت افسوس ظاہر کرتے ہوئے اس دہشت گردانہ اقدام کی مذمت کی ہے۔ اسی کے ساتھ ایران نے افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی میزبانی کے لیے آمادگی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے نہتے افغان شہریوں کو نشانہ بنانے اور ہر ایسے اقدام کی مذمت کی ہے جس میں مردوں، عورتوں اور نوجوانوں اور کم سن بچوں کو دہشت گردانہ کاروائیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امید ظاہر کی ہے کہ کابل میں ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل پائے گی اور ذمہ دار ادارے اور حکام عوام کی جان و مال کی حفاظت کا فریضہ ادا کریں گے۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ سید رسول موسوی نے کہا ہے کہ تہران افغانستان کے پڑوسی ممالک کا اجلاس منعقد کرانے کے لیے تیار ہے۔ مغربی ایشیا کے امور میں ایران کے نائب وزیر خارجہ سید رسول موسوی نے جمعے کو ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی گزشتہ روز کی ملاقات نہایت اہم اور تمام علاقائی و باہمی مسائل میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے ایک روڈ میپ ہے۔ موسوی نے مزید کہا کہ ایران افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بارے میں پاکستانی وزیر خارجہ کی تجویز کا خیر مقدم کرتا ہے اور تہران میں اس کے انعقاد کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کرتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جمعرات کو تہران میں ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان سے ملاقات میں وسطی ایشیا کے تین ملکوں کے حکام کے ساتھ اپنے مذاکرات کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کی وضاحت کی۔ افغانستان میں امن و استحکام اور تمام نسلوں اور گروہوں پر مشتمل ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی گفتگو کے دیگر موضوعات تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے 6 پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے انعقاد کے لیے اپنے پاکستانی ہم منصب کی تجویز کا خیر مقدم کیا اور آئندہ دنوں میں تہران میں اس اجلاس کے انعقاد کے لیے ایران کی آمادگی کا اعلان کیا۔ کراچی میں ایک فیکٹری میں آگ لگ جانے سے کم 16 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ضلع کورنگی کے مہران علاقے کی ایک فیکٹری میں آگ لگ جانے سے کم 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ ریسکیور ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ فیکٹری سے نکلنے کا کوئی ہنگامی دروازہ نہ ہونے کی وجہ سے آگ لگنے کے بعد تقریباً 25 افراد اندر پھنس گئے تھے۔ علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ فیکٹری میں سوٹ کیس اور دیگر سامان بنایا جاتا تھا۔ ریسکیو کے عملے نے فیکٹری کی کھڑکیاں توڑ کے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی۔ اس رپورٹ کے مطابق آخری اطلاع ملنے تک 15 لاشیں اسپتال پہنچائی جا چکی ہیں۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ فیکٹری کے اندر 20 سے 25 افراد موجود تھے، جن میں سے کسی کے بچ جانے کا امکان بہت کم ہے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران چند فائر فائٹرز کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 94 اموات اور 4016 نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس دوران 3,235 کورونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے۔ پاکستان کے قومی کورونا کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر کے مطابق کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 11,44,341 ہے، جن میں سے 25,415 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، 92,844 زیر علاج ہیں اور 10,26,082 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 11,01,973 افراد کو کورونا کا ویکسین لگایا گیا، جس کے بعد ملک میں کورونا کا ٹیکہ لگوانے والوں کی تعداد 5,09,85,184 ہو گئی۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جمعے کو بھی جاری رہا۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 44,658 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 496 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,26,03,188 ہو چکی ہے، جن میں سے 4,36,861 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 3,44,899 مریض زیر علاج ہیں اور 3,18,21,428 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک 61,22,08,542 افراد کو کورونا کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 21,55,72,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ اس موذی وبا سے مرنے والوں کی تعداد 44,90,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ اس درمیان کورونا سے متاثرین اور اموات میں امریکہ بدستور پہلے نمبر پر ہے، جبکہ کورونا کی نئی لہر نے بھی امریکہ میں زور پکڑ لیا ہے۔ امریکہ میں کورونا کے ڈیلٹا ویرینٹ کے تیزی سے پھیلاؤ کے بعد صرف ایک دن میں ملک بھر میں کورونا کے تقریباً 2,00,000 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے، جو رواں سال جنوری کے بعد سے کورونا میں مبتلا ہونے کے بعد اسپتالوں میں داخل کرائے جانے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کورونا میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 3,93,42,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور مجموعی طور پر کرونا وائرس کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھونے والوں کی تعداد 651,956 ہو گئی۔ اگرچہ امریکہ کے طبی عملے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اسپتالوں میں داخل کرائے جانے والے کرونا کے اکثر مریض ایسے ہی ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لی ہے۔ اسی کے ساتھ امریکہ میں ماسک کے استعمال اور ویکسینیشن کے لازمی ہونے پر بحث و مباحثے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ افغانستان سے ملنے والی سرحد کے قریب پاکستانی سیکورٹی فورس اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مشترکہ سرحدی پٹی کے علاقے لوئی دیر میں واقع ایک چیک پوسٹ کو دہشت گردوں نے اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ پاکستانی سیکورٹی اہلکاروں کی جوابی فائرنگ میں ایک دہشت گرد ہلاک اور دو دیگر زخمی ہو گئے۔ پاکستانی فوج نے دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں بحران کے آغاز کے بعد سے پاکستان نے اپنی سرحدوں پر حفاظتی انتظامات انتہائی سخت کر دیے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ احمد رشید نے بدھ کے روز اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ طالبان نے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہ ہونے دینے کا یقین دلایا ہے۔ جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف صوبوں پر بمباری کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ مارب کے ضلع سروا پر 8 بار اور ضلع رہبہ پر 7 بار بمباری کی۔ صوبہ جوف میں جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے خبو و شاف ضلع کے المرازیق علاقے کو بمباری کا نشانہ بنایا۔ جار سعودی اتحاد نے صوبہ الحدیدہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 272 مرتبہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور 6 بار جاسوسی پروازیں انجام دی۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے 5 مارچ 2015 سے یمن پر جارحانہ حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہے۔ یمنی عوام کے استقامت و پائیداری کے نتیجے میں سعودی عرب اس کے اتحادیوں کو اب تک اپنا کوئی بھی ہدف حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ سامعین، یمنی فوج نے جنوبی سعودی عرب میں جار سعودی اتحاد کے فوجی ٹھکانوں پر ایک بار پھر ڈرون سے جوابی حملے کیے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی علی عباس رضوی۔
العربیہ ٹیلی ویژن چینل کے مطابق جار سعودی اتحاد کے ترجمان نے جمعرات کے روز اعتراف کیا کہ یمنی فوج کے ایک ڈرون طیارے نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے خمیس مشہد پر حملہ کیا ہے۔ جار سعودی اتحاد نے کہ جس کے فضائی دفاعی سسٹم کی مضحکہ خیز غلطیوں اور کمزوریوں کی ویڈیو بارہا منظر عام پر آ چکی ہیں، دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی سسٹم نے یمنی ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے۔ جار سعودی اتحاد نے اپنے دعوے میں مزید کہا کہ ہم بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ یمنی فوج نے کچھ دنوں پہلے بھی 6 ڈرون طیاروں سے ریاض میں سعودی عرب کی آرام کو آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے نگران اعلی عبد الملک بدر الدین الحوثی نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ جاری قوتوں کا مقابلہ کرنا ہماری دینی، ایمانی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یمنی مجاہدین کو جاری قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، یورپی ممالک یا دنیا میں کسی اور سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دریسنا سعودی عرب کی بارڈر سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے 2 یمنی شہریوں کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی بارڈر سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے یمن کے شمالی صوبہ سادا کے ممبا شہر میں 2 یمنی شہریوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ المسیرہ نے بھی اپنی رپورٹ میں شمالی یمن کے صوبہ سادا کے ممبا شہر کے الرقو علاقے میں سعودی سیکورٹی اہلکاروں کی فائرنگ میں 2 عام شہریوں کے شہید ہونے کی خبر دی ہے۔ اس سے قبل سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ سنا کے بنی مطر شہر کے القلاد علاقے پر 2 بار حملہ کیا تھا۔ دوسری جانب یمنی آئل کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ گزشتہ 2.5 برس کے دوران یمنی آئل مواد و مصنوعات کی قومی آمدنی میں سے سعودی اتحاد کے اہلکاروں نے 267 ارب یمنی ریال سے زائد کرنسی کی چوری کی ہے۔ مجاہد صوفی نے کہا کہ اس عرصے کے دوران صوبہ مغرب کی صافر ریفائنری میں سے C5 پیٹرولیم کے 39,37,300 بیرل کی پیداوار ہوئی ہے، جس کی قیمت 267 ارب سے زائد یمنی ریال بندی ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ، متحدہ عرب امارات اور بعض دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر مارچ 2015 سے یمن کو جنگ و جارحیت کا نشانہ بنا رکھا ہے اور اس کا زمینی، فضائی اور سمندری محاصرہ بھی کر رکھا ہے۔ 6 سال سے زائد عرصے سے یمن کے خلاف جاری اس غیر قانونی جنگ اور سعودی جارحیت کے نتیجے میں دسیوں ہزار یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ دسیوں لاکھ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔
مزید خبریں۔ طالبان نے کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے کی تمام تر ذمہ داری غیر ملکی افواج پر عائد ہوتی ہے۔ طالبان کے ایک ترجمان کے مطابق، ہم نے امریکیوں کو ایسے حملوں کی بابت سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، مگر انہوں نے ہمارے انتباہ پر کوئی توجہ نہ دی۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے طالبان کے دوحہ دفتر کے ترجمان محمد نعیم وردک نے کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی غیر ملکی افواج کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی افواج نے دو غلطیاں کی ہیں، ایک تو یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ایئرپورٹ پر جمع کر رکھا ہے، اور دوسرے یہ کہ ایسے حملوں کی روک تھام کے لیے چیکنگ کا مناسب انتظام نہیں کیا۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ پر ہزاروں لوگوں کو جمع کرنا ایسے حملوں کے لیے ماحول کو سازگار بناتا ہے۔ محمد نعیم وردک نے صراحت کے ساتھ کہا کہ غیر ملکی افواج کی باقیات ہی تمام تر مشکلات کی جڑ ہیں اور انہیں 31 اگست تک مقررہ مہلت کے اندر اندر افغانستان سے نکل جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے کی ذمہ داری طالبان پر نہیں بلکہ مکمل طور سے ان قوتوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے ایسے حملوں کا موقع فراہم کیا ہے۔ طالبان کے ایک اور ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی جمعرات کی شام کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے خونی حملوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے کابل ایئرپورٹ پر داعش کے ممکنہ حملوں کے بارے میں انٹیلیجنس معلومات امریکیوں کو پہلے ہی فراہم کر دی تھی اور لازمی انتباہ بھی دیا تھا۔ عراق کے صدر اور وزیر اعظم نے بغداد اجلاس کا مقصد علاقے میں کشیدگی اور بحران کا خاتمہ نیز علاقائی ملکوں کے درمیان تعاون کا فروغ بتایا ہے۔ بغداد میں غیر ملکی صحافیوں کے ایک وفد سے بات چیت کرتے ہوئے عراق کے صدر برہم صالح کا کہنا تھا کہ خطے کو مشترکہ سلامتی اور دو طرفہ اقتصادی تعلقات پر مبنی تعاون کے نئے میکنزم کی ضرورت ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے عراق کی سلامتی اور اس کے استحکام کا تحفظ ضروری ہے۔ صد برہم صالح نے کہا کہ عراق برسوں سے جنگ، آمریت اور دہشت گردی کے نتیجے میں جنم لینے والے بحرانوں اور آفات کا شکار نیز بیرونی قوتوں کی باہمی انتقامی کارروائیوں کا میدان بنا ہوا ہے، جس کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہو رہے ہیں۔ عراق کے صدر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خطے کے ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے والے لاتعداد مشترکہ مفادات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے علاقائی استحکام کے ستونوں کو مضبوط بنانے کے لیے کام کریں، تاکہ مشترکہ چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی ریپبلکن نے کابل دھماکے کے بعد جو بائیڈن حکومت کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ فاکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق کابل ایئرپورٹ کے قریب ہونے والے دھماکے کے بعد نکی ہیلی اور دیگر ریپبلکن رہنماؤں نے امریکی صدر بائیڈن سے استعفے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کی مسلح افواج کمیٹی کے رکن مارشل بلکبرن نے بھی سینئر امریکی عہدیداروں کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بائیڈن کے استعفے کے مطالبے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس وقت سیاسی کھیل کے لیے مناسب وقت نہیں ہے اور ہمیں ریپبلکن سے توقع ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ افغانستان میں 15 اگست کو اشرف غنی کی حکومت ختم ہونے اور طالبان کے تسلط کے بعد سے ہی بائیڈن پر امریکی فوجیوں کے غیر ذمہ دارانہ انخلا پر تنقیدیں ہو رہی تھیں، تاہم کابل دھماکے اور اس میں 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور 18 کے زخمی ہونے کے بعد تنقیدوں میں شدت آ گئی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ عزیز سامعین، اور سامعین اسی کے ساتھ، اس وقت عراق داخلی، علاقائی اور عالمی سطح پر ایک اہم موضوع کے عنوان سے سامنے آ رہا ہے۔ عراق کی تازہ ترین صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت عراق داخلی، علاقائی اور عالمی سطح پر ایک اہم موضوع کے عنوان سے سامنے آ رہا ہے۔ دیکھیں، جب سے افغانستان میں امریکہ کا انخلا ہوا ہے اور امریکہ کو افغانستان کے اندر ایک عبرتناک شکست کا سامنا ہوا ہے، اور جس عزیمت کے ساتھ وہ افغانستان سے نکلا ہے، اس کے اثرات علاقائی سطح پہ بھی، عالمی سطح پہ بھی، اور خود افغانستان میں بھی سامنے آ رہے ہیں۔ افغانستان کے بعد عراق دوسرا اہم ملک ہے کہ جہاں سے امریکی فوجی انخلا کے عنوان سے امریکہ پہ بہت زیادہ دباؤ ہے۔ عراق کے اندر جیسا کہ ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ جب حاج قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی مہندس کو امریکہ نے شہید کیا، تو اس عظیم سانحے کے بعد عراق کے اندر عوامی رد عمل بھی سامنے آیا، پارلیمانی رد عمل بھی سامنے آیا، مذہبی رد عمل بھی سامنے آیا۔ تو مختلف حلقوں کی طرف سے عراق میں امریکی افواج کے خلاف، امریکی دہشت گرد فوجیوں کے خلاف ایک شدید نفرت سامنے آئی۔ اس نفرت کے نتیجے میں عوامی دباؤ اتنا بڑا، علماء کی طرف سے، سیاسیون کی طرف سے، سماجی حلقوں کی طرف سے، کہ عراق کی پارلیمنٹ مجبور ہو گئی کہ وہ بل پاس کرے کہ امریکہ کو عراق سے نکل جانا چاہیے۔ عراق کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر امریکی انخلا کا قانون منظور کر لیا، لیکن امریکہ ابھی بھی مختلف ہیلے بہانوں سے عراق کے اندر رہنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی تناظر میں اس وقت عراق افغانستان کے بعد دوسرا ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ اس عنوان سے بہت زیادہ سفارتی گفت و شنید چل رہی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں جولائی کے آخری ہفتے میں عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی اسی ایشو کو حل کرنے کے لیے واشنگٹن کے دورے پہ گئے، اور چونکہ مصطفیٰ کاظمی پہ بھی دباؤ ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے وہ مجبور ہیں کہ پارلیمنٹ کے فیصلے کو عملی طور پہ نافذ کریں، لیکن مصطفیٰ کاظمی کے بارے میں عمومی رائے یہ ہے کہ یہ ان کا رجحان امریکہ کی طرف ہے اور امریکہ کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مختلف بہانوں سے اس کو تاخیر میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن واشنگٹن میں جب یہ گئے، اور چونکہ عراق کے اندر بھی اس موضوع پہ پہلے امریکہ کے ساتھ دو تین نشستیں ہو چکی تھیں، تو امریکہ نے ایک نیا پینترا بدلا، اور وہاں پہ انہوں نے اس بات کو تو تسلیم کر لیا کہ عراق کا بھی ایک قانون بن چکا ہے کہ وہاں سے امریکی فوجیوں کا انخلا ہونا ہے۔ تو انہوں نے ایک درمیانی راستہ یہ نکالا کہ ٹھیک ہے، ہم فوجی انخلا کو تو ممکن بنائیں گے، لیکن کچھ فوجی رہ جائیں گے کہ جو عراق میں عراقی فورسز کی تربیت اور وہاں پہ موجود دہشت گردوں کے مقابلے کے لیے وہ عراق میں رہیں گے۔ اب ظاہر ہے یہ بھی ایک بہانہ ہے اپنی فورسز کو باقی رکھنے کا، چونکہ عراق کے اندر جتنے دھڑے ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ عراق میں امریکہ کسی بھی بہانے سے رہے، چاہے وہ تربیت کے بہانے سے رہے، چاہے وہ داعش یا دہشت گردی کے مقابلے کے لیے۔ تو اسی تناظر میں عراق کے اندر اس موضوع پہ اس وقت اچھی خاصی گرما گرمی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک دو ہفتوں کے دوران، بالخصوص مصطفیٰ کاظمی کے واشنگٹن سے واپسی اور افغانستان سے امریکی فوجی انخلا کے بعد، امریکی کانوائیوں پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور ان حملوں میں امریکہ کو جانی مالی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اگرچہ امریکہ بھی اس کے ریئیکشن میں، ابھی اس نے عین الاسد میں ایک بہت بڑی تعداد امریکی فوجیوں کی دوبارہ تعینات کی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کویت کے راستے سے، جو کویت کے فوجی اڈے پہ، اور اسی طرح قطر کے فوجی اڈے پہ جو امریکی فورسز ہیں، ان کو دوبارہ عراق لایا جا رہا ہے۔ لیکن جو عراق کے اندر کی صورتحال ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو دباؤ اس وقت امریکہ پہ ہے، امریکہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ اپنے فوجیوں کی تعداد کو وہاں پہ بڑھائے یا اس کو مزید تاخیر میں ڈالے. دوسری طرف عراق نے ایک اور انیشیٹو لیا ہے, اور وہ انیشیٹو یہ ہے کہ اس نے ہمسایہ ممالک کو دعوت دی ہے کہ ہمسایہ ممالک کے سربراہان مملکت بغداد میں اکٹھے ہوں, اور بلکہ ریجن کے ممالک ہمسایہ سے ہٹ کے ابھی انہوں نے ریجنل ممالک کو بھی دعوت دی ہے, بعض بڑی طاقتوں کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور عراق کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کی روشنی میں, جہاں عراق کے اقتصادی مسائل میں عراق کا ساتھ دیں, وہاں پہ جو خطے میں آنے والی تبدیلیاں ہیں اس میں بھی عراق یہ چاہتا ہے کہ ہم آہنگ ہو کے آگے بڑھے. بلکہ دوسرے لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ عراق کے موجودہ وزیراعظم نے ایک اپنی شخصیت کو اور اپنی ویلیو کو بڑھانے کے لیے اور ساتھ ساتھ عراق کو عالمی سیاست کے اس مین سٹریم میں لانے کے لیے اور علاقائی سیاست کے مین سیاسی میدان میں لانے کے لیے انہوں نے یہ ایک کوشش کی ہے, اور انہوں نے اس وقت تمام ہمسایہ ممالک کو, البتہ وہاں پہ بھی ایک مشکل اس وقت یہ پیش آ رہی ہے کہ فرانس کو بھی دعوت دی گئی عراق کی طرف سے, لیکن فرانس کے پریزیڈنٹ نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ نے, یعنی عراق نے اگر شام کے صدر بشار اسد کو بلایا تو فرانس اس میں شرکت نہیں کرے گا. تو فرانس ایک لحاظ سے عراق اور شام کے درمیان اختلافات کو اسی بہانے ہوا دینا چاہ رہا ہے, ورنہ کوئی تک نہیں بنتی کہ شام کو اس وقت عرب لیگ نے, عرب دنیا نے اور عالمی اداروں نے تسلیم کیا ہوا ہے, اور بشار اسد اس وقت ایک قانونی حکمران ہے شام کے. لیکن فرانس جب سے لبنان کے اندر نئی صورتحال میں, کہ جب وہاں پہ بندرگاہ پہ دھماکہ ہوا تھا, تو اس کے بعد فرانس کی انوالومنٹ, اوپن انوالومنٹ میں جو ہے وہ لبنان میں بڑھ گئی ہے, جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور وہ اب اپنے پاؤں میں مزید پھیلانا چاہتا ہے, اور وہ عراق کے اندر بھی اور شام کے اندر بھی اور دوسرے عرب ممالک میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے. تو اس کے لیے اس نے طریقہ کار یہ اپنایا کہ اس نے اب شام کے خلاف ایک موقف اپنا لیا ہے, اور عراق کی طرف سے ہونے والی اس اہم کانفرنس کو متنازع بنانے کے لیے اس نے یہ شرط عائد کر دی ہے کہ اگر بشار اسد آئے گا تو فرانس کی طرف سے شرکت نہیں ہوگی. لیکن ابھی تک صورتحال اس پہ کوئی اتنی واضح نہیں ہے. البتہ عراق ایک اور جو نئے مرحلے میں داخل ہوا ہے اس پہ بھی اس وقت تجزیہ نگاروں کی خصوصی نظر ہے کہ عراق کے وزیر دفاع نے حال ہی میں چائنا کا دورہ کیا ہے, اور یہ وہ ریڈ لائن ہے امریکہ کے لیے کہ جس کے لیے امریکہ خطے کے دوسرے ممالک کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہا ہے کہ وہ چائنا اور رشیا سے تعلقات بحال نہ کریں. امریکہ ان کو اپنا اتحادی بنانا چاہتا ہے اور کسی صورت میں بھی نہیں چاہتا کہ یہ ممالک کسی لحاظ سے, اقتصادی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے یا کسی دوسرے شعبے میں چائنا کے قریب جائیں, چونکہ اس وقت امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی کی طرف سے جو باقاعدہ ڈاکومنٹس جاری ہوئے ہیں, یا جسے آپ دوسرا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا آئندہ کا خطے کے عنوان سے, دنیا کے عنوان سے جو پلان, اسٹریٹجک پلان اناؤنس ہوا ہے, اس میں چائنا کو امریکہ کا دشمن نمبر ایک قرار دیا گیا ہے. لہذا امریکہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ کسی اور ملک کو چائنا کے قریب نہ جانے دے, تاکہ چائنا اپنے سیاسی اور سفارتی حلقے کو وسیع نہ کر سکے. اب عراق کے وزیر دفاع کا وہاں پہ جانا اور مختلف اسلحوں کی خریداری کی باتیں کرنا چائنا کے ساتھ, اور پھر اس کے فوراً بعد یہ اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے کہ عراق کے وزیر اعظم بھی جلد چائنا کا دورہ کرنے والے ہیں, تو یہ بھی ایک عراق کے عنوان سے ایک نیا ایشو ہے کہ جس کے لیے امریکہ کو شدید پریشانی اور تشویش لاحق ہو گئے, چونکہ امریکہ نے اس سے پہلے عادل عبد المہدی کو اس لیے اقتدار سے محروم کیا تھا مختلف سازشوں کے ذریعے, مختلف مظاہروں کے ذریعے اور عراق کے اندر اپنے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ نے عادل عبد المہدی کو اس لیے اقتدار سے علیحدہ کیا تھا کہ وہ ایک تو اسلامی جمہوری ایران کے بہت قریب تھے، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بھی رشیا کے ساتھ، روس کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنا شروع کر دیے تھے اور مختلف شعبہ جات میں روس سے قربت کی باتیں انہوں نے شروع کی تھیں، اور یہ یقیناً امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ بہرحال اس وقت عراق اپنا ایک سیاسی قد کاٹ بھی بڑھا رہا ہے اور مصطفیٰ کاظمی کی کوشش ہے کہ وہ چند ایسے امور انجام دے دے جس کی وجہ سے وہ عراقی سیاست میں ایک فعال وزیراعظم کے طور پہ جانا پہچانا جائے، چونکہ 10 اکتوبر کو عراق میں انتخابات بھی ہو رہے ہیں اور مصطفیٰ کاظمی کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ وہ ان انتخابات میں بھی ایک مؤثر کینڈیڈیٹ بن کے سامنے آئے۔ تو ان تمام واقعات اور جو ایونٹس اس وقت عراق میں داخلی ریجنل سطح پہ اور انٹرنیشنلی ہو رہے ہیں، اس کے یقیناً خطے پہ بھی اثرات مرتب ہوں گے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا قوسین ٹھہرے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو. تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو. کہاں تم کہاں مد ہے ممدوح یزدان, یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 5 شہریور, 18 محرم اور 27 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. اٹھارہ محرم سن 2 ہجری قمری کو خداوند تعالی کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار پایا. خداوند تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ارشاد فرماتا ہے, اے رسول, ہم آسمان کی طرف اٹھی ہوئی آپ کی نگاہ دیکھ رہے ہیں, عنقریب آپ کا رخ اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو آپ کو پسند ہے. اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی جانب کر لیجئے اور جہاں بھی رہیے اسی طرف رخ کیجئے. اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی برحق ہے اور پروردگار کی طرف سے ہے, اور اللہ ان کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے. قابل ذکر ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا اور عارضی قبلہ تھا, اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلے کی تبدیلی کے لیے خدا تعالی کے فرمان کا انتظار تھا. آخرکار 18 محرم سن 2 ہجری قمری کو اللہ تعالی کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار پایا اور مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ستائیس اگست سن 326 عیسوی کو سلطنت روم کے نئے شہر قسطنطنیہ کو دارالحکومت بنایا گیا۔ یہ شہر روم کے فرما روا کوسٹنٹائن کے حکم سے سلطنت روم کے مشرقی علاقے میں تعمیر ہوا اور شہر کا نام اس کے نام پر کونسٹینٹینوپل رکھا گیا۔ عربی میں اس کو قسطنطنیہ کہتے تھے۔ سن 1453 میں قسطنطنیہ پر عثمانیوں کا قبضہ ہونے کے بعد اس کا نام بدل کر استنبول رکھ دیا گیا، جو آج ترکی کے اہم شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ستائیس اگست سن 1856 عیسوی کو آسٹریلیا میں خفیہ رائے شماری کے اصول پر مبنی پہلی مرتبہ انتخابات عمل میں آئے۔ خفیہ رائے شماری اگرچہ اب دنیا کے تقریباً ہر طرح کے انتخابات کا لازمی جزو بن چکی ہے، تاہم سن 1856 سے پہلے رائے شماری علل اعلان ہوا کرتی تھی۔ خفیہ رائے شماری کی بنیاد پر انتخابات کی تجویز مذکورہ سال سے 5 سال پہلے بھی پیش کی گئی تھی، جو مسترد کر دی گئی۔ 18 دسمبر سن 1855 کو میلبورن کے سابق میئر کی تجویز پر اس مسئلے پر رائے شماری ہوئی اور 25 کے مقابلے 33 ووٹوں سے خفیہ رائے شماری کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ سن 1879 تک آسٹریلیا کی تقریباً تمام ریاستیں یہ اصول اختیار کر چکی تھیں۔ برطانیہ میں 13 جولائی سن 1872 کو یہ اصول متعارف کرایا گیا اور 15 اگست سن 1872 کو برطانیہ میں پہلی بار خفیہ رائے شماری کے اصول کے تحت پارلیمانی انتخابات منعقد ہوئے۔ اٹھارہ محرم سن 1323 ہجری قمری کو معروف فقیہ و عالم دین آیت اللہ شیخ محمد ممقانی نے وفات پائی۔ آیت اللہ ممقانی علم اصول فقہ میں ید طولہ رکھتے تھے۔ آپ زہد و تقویٰ میں معروف اور خاص روحانی مقام کے حامل تھے، چنانچہ دنیاوی خواہشات سے پرہیز کرتے اور ظاہری نمود و نمائش سے عاری تھے۔ آیت اللہ ممقانی کی تصانیف میں اسلامی احکام کی تشریح میں لکھی ہوئی کتاب ذرائع الاحکام اور علم اصول فقہ میں مجلدات البشریٰ قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ آیت اللہ ممقانی نے شیخ اعظم مرتضیٰ انصاری کی شہرہ آفاق کتاب مقاصب پر حاشیہ بھی لکھا ہے۔ ستائیس اگست سن 1945 عیسوی کو برطانیہ کے مشہور مستشرق رینالڈ ایلن نکلسن 77 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ کیمبرج یونیورسٹی میں استاد تھے۔ نکلسن نے ایرانی ادب کا کافی مطالعہ کیا تھا اور خود کو معروف ایرانی صوفی شاعر مولانا رومی کا مرید کہتے تھے۔ انہوں نے 25 سال تک مثنوی مولانا روم پر تحقیق کی۔ تذکرۃ الاولیاء کی تصحیح اور تاریخ ادبیات عرب ان کی اہم تالیفات ہیں۔ انگریزی زبان میں مثنوی مولانا روم کا پہلی بار ترجمہ انہوں نے ہی کیا۔ پانچ شہری ور سن 1369 ہجری شمسی کو خوش نویسی کے ایک ممتاز استاد علی اکبر کاوے کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1271 ہجری شمسی میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے اور بچپن سے ہی نامور خوش نویسوں کے فن پاروں اور خط نستعلیق کے نمونوں میں دلچسپی لی اور رفتہ رفتہ خوش نویسی کے ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد استاد کاوے نے مرزا طاہر کاتب، ہمایوں حمدانی اور عماد الکتاب سیفی قزوینی جیسے استادوں سے یہ فن سیکھا اور اس کو کمال تک پہنچایا۔ استاد علی اکبر کاوے برسوں تک تہران میں انجمن خوش نویسان ایران سے وابستہ رہے اور اہل فن کو اپنے تدریسی عمل کے ذریعے فن خوش نویسی اور خطاطی کی تعلیم دیتے رہے۔ ان کے مکتب کے پروردہ سینکڑوں افراد آج اس میدان میں اپنی مہارت کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ اور سامعین، اس کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے، محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام ذبح عظیم۔
سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام ذبح عظیم کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کے لیے مفید واقع ہوگا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
کربلا 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 کربلا
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے،
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے،
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، کربلا اور ہے، جنتیں اور ہیں، کربلا اور ہے،
شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے۔
میں ہوں بیمار جانے دے کرب و بلا، میں ہوں بیمار جانے کرب و بلا، میں ہوں بیمار جانے دے کرب و بلا، میں ہوں بیمار جانے دے کرب و بلا، اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے، اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے،
سرور کیا
دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے، دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے، دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے, کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے, کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے. ساتھ پھولوں کے سر بھی چڑھاؤ یہاں, ساتھ پھولوں کے سر بھی چڑھاؤ یہاں, مقبرے اور ہیں تازیاں اور ہیں, مقبرے اور ہیں تازیاں اور ہیں.
سن 61 ہجری کی 11ویں محرم کا سورج ایسی حالت میں طلوع ہوا کہ شہداء کے لاشیں کربلا کی سرزمین پر جا بجا پڑے ہوئے تھے, خیمے جل چکے تھے اور خواتین و بچے غم و الم کی وجہ سے سو نہیں پائے تھے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بیمار تھے اور آپ کی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا آپ کی تیمارداری میں مصروف تھیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے رخساروں پر تماچوں اور بدن پر تازیانوں کے نشانات تھے. عمر سعد نے اپنے ہلاک شدہ سپاہیوں کے جنازے دفن کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد اس نے شہداء کربلا کے سر بدن سے جدا کرنے اور لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرنے کا حکم دیا. اس سارے ظلم و ستم کے بعد شہداء کے سر کاٹ کر نیزوں پر بلند کیے گئے تو خواتین اور بچوں کے گریا و بکا کی آواز اس طرح بلند ہوئی جیسے عاشور کا ایک اور واقعہ رونما ہوا ہو. ظہر کے وقت سورج کی دھوپ سرزمین کربلا پر پڑی. عمر سعد نے خواتین اور بچوں کو بغیر کجاوا کے اونٹوں پر سوار کرنے کا حکم دیا. یزیدی لشکر نے تشدد سے کام لیا تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے عمر سعد کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا, اے عمر سعد, اللہ تعالی تجھے دنیا اور آخرت میں روسیہ کرے. کیا تو نہیں جانتا کہ یہ پیغمبر کی امانت ہیں اور ان کا احترام ہر اعتبار سے محفوظ رہنا چاہیے. اپنے فوجیوں کو ہم سے دور کرو, ہم خود انہیں سوار کریں گے. عمر سعد نے محسوس کیا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حلق سے حضرت علی کی آواز سن رہا ہے. اس نے فوراً اپنے فوجیوں کو دور ہٹا دیا. اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی بہن حضرت ام کلثوم کے ساتھ مل کر خواتین اور بچوں کو اونٹوں پر سوار کیا. جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سوار کرنے والا کوئی نہیں تھا. جب وہ خود سوار ہونے لگیں تو آپ کو حضرت عباس اور علی اکبر کی یاد آئی جو بہت ہی احترام کے ساتھ سوار کیا کرتے تھے. جب سب سوار ہو چکے تو عمر سعد نے حکم دیا کہ اس قافلے کو مقتل کے پاس سے گزارا جائے. قافلہ مقتل کے پاس سے گزرا تو خواتین اور بچوں نے گریا اور ماتم کیا. قافلہ آگے بڑھا. راستے میں کسی قیدی کے رونے کی آواز آتی تو یزیدی فوجی اسے نیزے اور تازیانے مارتے. 12 فرسخ کا راستہ طے کرنے کے بعد یہ قافلہ رات کے وقت کوفے کے دروازے کے باہر پہنچا. صبح ہونے تک قافلے کو وہیں روکا گیا. سامعین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سرور کے آزادہ ہے دین کے مددگار, سرور کے آزادہ.
اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو زلف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو آزادار بنائے، اب جو میرے مولا کا آزادار نہیں ہے، خود سے ذرا سوچے وہ بیکار نہیں ہے،
مددگار سرور کے آزادار ہے دی کے مددگار سرور کے آزادار،
تخلیق کی ترکیب میں ہیں چار عناصر، سب ہیں میرے مولا کے آزادار عناصر، اس واسطے ہیں صاحب اسرار عناصر، خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر، نہ آگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے،
ہے کے مددگار سرور کے آزادار، ہے کے مددگار سرور کے آزادار،
سچ ہے کہ نظر ہو تو ہٹے عیب نظر کا، موسم تو کبھی دیکھیے توحید ننر کا، مغموم فضا سرخ شفق حزن سحر کا، کالا ہے غلاف اس لیے اللہ کے گھر کا، توحید پرستار ولی ابن ولی ہے، خالق بھی آزادار حسین ابن علی ہے،
ہے کے مددگار سرور کے آزادار، ہے کے مددگار سرور کے آزادار،
کس ظرف کا حامل ہے آزادار کا سینہ، نہ بغض نہ الغاد نہ اوہام نہ کینہ، ہے کرب و بلا کا یہاں آباد مدینہ، اس شہر میں دشوار ہے اغیار کا جینا، سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے، سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے،
ہے کے مددگار سرور کے آزادار، ہے کے مددگار سرور کے آزادار،
ہم سینوں پہ ماتم سے بناتے ہیں مسلے، ہوتی ہے اذان جب تو سجاتے ہیں مسلے، ماتم کے جلوسوں میں بچھاتے ہیں مسلے، خود اپنی زباں سے یہ بتاتے ہیں مسلے، سجدوں میں بھی شبیر کو روتا ہے نمازی، شبیر کا ہر ماتمی ہوتا ہے نمازی،
ہے کے مددگار سرور کے آزادار، ہے کے مددگار سرور کے آزادار،
اٹھتا ہے جو ماتم کو آزادار کا پنجا، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجا، پانچ انگلیاں ہیں پانچ کے اقرار کا پنجا، ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجا، اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، رخسار یزیدی پہ تماچا بھی
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ ہم شہری، کابل دھماکوں میں 13 امریکی فوجی بھی ہلاک۔ واشنگٹن پوسٹ، داعش نے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی۔ بائیڈن نے انتقامی کارروائی کا وعدہ کیا۔ روزنامہ القدس العربی، افغانستان کے مسائل کی وجہ سے بائیڈن اور بینٹ کی ملاقات ملتوی۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ قدس، تہران اسلام آباد تعلقات دیرینہ اعتقاد اور عوام پر مبنی ہیں، صدر رئیسی کی پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، ایران کے صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے جمعرات کو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے تہران اسلام آباد کے تعلقات کو دیرینہ اعتقاد اور عوام پر مبنی قرار دیتے ہوئے معاشی اور تجارتی تعلقات کے فروغ پر زور دیا اور موجودہ سطح کو ناکافی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مناسب پلاننگ کرنے کے تعلقات میں دونوں قوموں کے حق میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ صدر رئیسی نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کے تعلقات علاقائی اور بین الاقوامی تعاون میں فروغ کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کو تمام افغان قوموں اور گروہوں کے لیے ایک تاریخی موڑ ہے۔ انہوں نے اسے امن، سلامتی اور استحکام کا باعث قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نہ صرف افغانستان اور علاقے میں امریکہ کی موجودگی قیام امن میں مددگار ثابت نہیں ہوتی بلکہ خود بدامنی کا باعث ہے اور ایران اور پاکستان سمیت علاقے کے ممالک تعاون کر کے تمام افغان عوام کی شمولیت پر مبنی ایک حکومت کی تشکیل میں مدد کر سکتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز، افغانستان کے المیہ پر سیاست بند کرو۔ اخبار لکھتا ہے، ڈیموکریٹ پارٹی اس جانب سے بری طرح پریشان نظر آ رہی ہے کہ افغانستان کے حالیہ واقعات نہ صرف بائیڈن کے بارے میں امریکی ووٹروں کی رائے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں بلکہ اس سے 2022 کے سینٹ اور کانگریس کے انتخابات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ مضمون نگار نے لکھا ہے کہ خدا کرے یہ رویہ ختم ہو، یہ لوگ صرف اپنے سیاسی مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور افغان عوام کے المیوں کو بھول چکے ہیں۔ یہ لوگ لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ جب بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ اسی چیز سے قریب ہوتے جاتے ہیں جس کا انہیں خوف ہے۔ گزشتہ روز کا دھماکہ دکھاتا ہے کہ حالات کس حد تک خطرناک ہیں۔ بھگدڑ میں سینکڑوں افغان شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جو بھاگنے میں کامیاب ہوئے ان کی کیفیت یہ ہے کہ افغانستان کے جہنم سے انہیں امریکی اڈوں کے جہنم میں ڈھکیل دیا گیا جہاں ان کو ابتدائی ضروریات بھی فراہم نہیں ہے۔ امریکی اتحادی بھی واشنگٹن پر بھروسہ کھوتے جا رہے ہیں، لیکن اگر بات ہوگی تو صرف اندرونی سیاست کی، ان انتخابات میں کامیابی اور شکست کی جو 14 مہینے بعد ہونے والے ہیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ڈان نے پاکستان کے 3 سال مکمل وزیراعظم عمران خان نے پی ٹی آئی کی کارکردگی کے بارے میں عوام کو بتایا۔ روزنامہ جنگ، کابل ایئرپورٹ دھماکے، ہلاکتیں 73 ہو گئیں۔ روزنامہ سیاست، افغانستان سے تمام ہندوستانیوں کو واپس لانا حکومت کی اولین ترجیح، ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر۔ اور پروگرام کے حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ مہر نیوز ایجنسی، ایران اپنی دفاعی طاقت اور صلاحیت میں فروغ کو جاری رکھے گا، نئے وزیر دفاع جنرل آشتیانی۔ فارس نیوز، ایران میں نئی حکومت کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے جائیں گے، عمان کے وزیر خارجہ۔ اور تسنیم نیوز، ایران افغانستان کے 6 ہمسایہ ممالک کی نشست کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ طالبان نے خرابکار عناصر کے حملے کی جانب سے دھماکوں سے چند گھنٹے قبل خبردار کر دیا تھا۔ رویٹرز، موڈرنا ویکسین میں آلودگی کی رپورٹ، جاپان نے 16 لاکھ ڈوز کے استعمال کو معطل کر دیا، ویکسین میں نامعلوم مادے کا انکشاف۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا آخری پروگرام بزم دوستاں، اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا اپنا پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میں ناہید انوری اور میرے ساتھی حسین تخوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ پروردگار کے زیر سایہ صحیح و سلامت ہوں گے، اور انشاءاللہ اس زندگی کا سلسلہ اسی طرح سے جاری اور ساری رہے گا۔ جی ہاں سامعین، آپ کے اپنے پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور سامعین کے خطوط و پیغامات شامل ہم یہاں کر رہے ہیں، اور یہ آڈیو پیغام ارسال کیا ہے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے سیکرٹری جنرل مہر عبدالستار سلفی القادری نے ننکانہ صاحب پنجاب پاکستان سے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے یہ آڈیو پیغام۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہر عبدالستار سلفی، مرکزی جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن ننکانہ صاحب پنجاب پاکستان سے ریڈیو تہران کے عملے سے اور سامعین سے مخاطب ہوں۔ محرم الحرام کی نسبت سے خصوصی پروگرام ذبح عظیم کی سلسلہ وار کڑیاں مکمل سنی ہیں، جن سے علم و معرفت کے عظیم موتی اپنے دامن میں سمیٹے ہیں۔ شائستہ فاطمہ دورانی صاحبہ، ناہید انوری صاحبہ اور بھائی ہاشم علی صاحب نے بہت ہی عمدہ پروگراموں میں سرکار امام علی مقام کی ترجمانی فرمائی۔ یہ پروگرام اپنے نام کی طرح عظیم ہے اور وسیع تر موضوعات کا منبع ہے۔ اس پروگرام میں سیرت کے جن جن موضوعات کو موضوع سخن بنایا گیا بہت اچھے اور معیاری لگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت سے مطابقت نہ رکھنے والی نوحوں کی شاعری میں غلو اب مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے یہ غلو نعتیہ کلاموں میں بھی اہل سنت میں حدیں عبور کر رہا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک امر ہے۔ کیا شعور اور سیرت سیدنا امام علی مقام ہم سے فقط ایک دو دن نوحہ خوانی، ماتم یا دودھ یا پھر پانی کی سبیل چاہتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ ہم سے اپنے نانا کے دین متین اور ان کی سیرت اور خود سیدنا امام علی مقام اپنی طرح کے قرآن کے قاری چاہتے ہیں، نمازی اور راتوں کی تہجد گزاری اور رب کے حضور گریہ زاری چاہتے ہیں۔ وہ جو چاہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو ایسے پیش کریں کہ خدا کو ہم پسند آ جائیں۔ 8 محرم الحرام کے پروگرام ذبح عظیم میں ناہید انوری صاحبہ نے ایک جملہ دو مرتبہ دہرایا، عین ممکن ہے کہ وہ ریکارڈنگ شعبے سے انجانے میں نکل گیا ہو، اور امام علی مقام کی شہادت عظمیٰ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں۔ ریڈیو تہران کو معیاری اور روحانی پروگرام پیش کرنے پر دعائیں دیتے ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی التجا ہے، درخواست بھی ہے کہ سب میرے لیے بھی دعا کریں اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس ماہ محرم الحرام میں ہماری تمام ان مصیبتوں سے جان چھڑا دے، اس وبا سے جان چھڑا دے کہ جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں رے رکھا ہے۔ والسلام، مہر عبدالستار سلفی، مرکزی جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن ننکانہ صاحب پنجاب پاکستان۔
جی ہاں، بہت بہت شکریہ بہن ناہید انوری، آپ نے دعاؤں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا اور بہترین کلمات کے ساتھ سامعین کو یاد رکھا، اور ہمیشہ کی طرح ان کے لیے دعا کی، اور ہمیشہ ہماری یہی دعا و تمنا رہتی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں،
انشاءاللہ
خوش و خرم رہیں، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے،
انشاءاللہ۔
جی ہاں سامعین، آپ نے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری جناب مہر عبدالستار سلفی القادری صاحب کا یہ آڈیو پیغام سماعت فرمایا۔ ویسے تو بھائی مہر عبدالستار سلفی وقتاً فوقتاً ریڈیو تہران کے لیے خطوط بھی ارسال کرتے ہیں، آڈیو پیغامات بھی ارسال کرتے ہیں، لیکن یہ آڈیو پیغام ان کا ماہ محرم میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے تھا، اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ریڈیو تہران نے ہمیشہ کی طرح اس سال بھی ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ترتیب دیے، اور ان پروگراموں میں پروگرام ذبح عظیم اور اسی طرح صبح کی نشریات میں جو ہمارا سلسلے وار پروگرام تھا صبح امید، اس میں کربلا اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک کے حوالے سے گفتگو شامل رہی اور سامعین نے اس کو بے انتہا پسند کیا۔ بہرحال جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب نے بھی پروگراموں کے تناظر میں یہ ہمیں آڈیو پیغام بھیجا، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ کے تو علم ہی ہے کہ ریڈیو تہران ہمیشہ مناسبتوں پر جو پروگرام نشر کرتا ہے اس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس مرتبہ بہن ناہید انوری اور برادر عزیز ہاشم علی صاحب نے پروگرام ذبح عظیم میں شرکت کی اور بہترین انداز میں پروگراموں کو پیش کیا، اور اس کا ذکر آپ نے اپنے آڈیو پیغام میں کیا بھی تھا۔ باجی آپ کا نام لے کر انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کہا ہے کہ بہن ناہید انوری نے ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں جو ہے وہ پروگرام پیش کیے، ہمیں بہت پسند آئے، اور انہوں نے ہمت افزائی کی اور حوصلہ افزائی کی ریڈیو تہران کی۔ ساتھ ہی ساتھ دو تین نکات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور وہ نکات نوحوں کے حوالے سے کہ کچھ جگہوں پر مثلا ہمیں ایسے نوحے سننے کو ملتے ہیں کہ جو تھوڑے سے جو ہے اس کے اندر اس کی طرزیں جو ہیں وہ مناسب نہیں ہوتی۔ اسی طرح انہوں نے نعت کا بھی ذکر کیا کہ نعت میں بھی کچھ ایسی طرزیں جو ہیں وہ شامل کی جاتی ہیں کہ جو تھوڑی سی جو ہے وہ غیر مناسب سی ہوتی ہیں۔ بہرحال نوحے مرثیے اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہی پڑھنے چاہیے، اور اسی طریقے سے نعت بھی جو ہے وہ جو اس کا مقام اور منزلت ہے اسی کی طرح جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور اس روایت کو باقی رہنا چاہیے۔ اس کو مثلاً دوسرے انداز میں پیش کر کے اس کی اس حیثیت کو، اس کی اس شکل کو جو ہے وہ ہمیں خراب نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ نے اچھے نکات کی طرف اشارہ کیا تھا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک پروگرام میں آپ نے کہا کہ کہیں تھوڑی سی ایڈیٹنگ جو ہے وہ رہ گئی تھی، تو بہرحال چونکہ ماہ محرم میں تھوڑا سا کام کا بھی ہمارا جو تھا وہ لوڈ زیادہ تھا، زیادہ پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہے تھے، بہرحال سامعین نے اس کو نوٹ کیا اور اس کو ہمارے لیے بیان کیا، ہم اس پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نہایت توجہ کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ سنا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ انشاءاللہ موقع ملا تو آئندہ آپ کی گفتگو اور آپ کے خطوط سے استفادہ کیا جائے گا، آپ نے نہایت ہی محبت بھرا یہ پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔
جی ہاں، میں بھی یہاں پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی عبدالستار صاحب، اور آپ کی ذرا نوازی ہے جو آپ نے ہمارے پروگراموں کو پسند کیا۔ آپ کا کہنا بالکل صحیح تھا اور ہمارے ساتھی نے بھی آپ کا جواب دیا۔ خیر، ہماری کوشش تو یہی رہتی ہے کہ نعت ہو، قصیدہ ہو یا نوحہ خوانی ہو، جو کچھ بھی ہم اپنے پروگراموں کے لیے انتخاب کرتے ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوں۔ خیر، انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کے نکات پر توجہ دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ہم پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ خط ارسال کیا پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان سے۔ پروفیسر محمد عطاء الرحمان صاحب لکھتے ہیں یہاں پر کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، ویسے شام کی نشریات تو روزانہ کی بنیاد میں سنی جا رہی ہیں، جبکہ صبح اور رات کی نشریات کبھی مصروفیات کی بنا پر چھوٹ جاتی ہیں۔ میں چونکہ اب ریٹائر ہو چکا ہوں اور زیادہ تر وقت مطالعہ اور میل ملاقات میں ہی گزرتا ہے، اسی لیے ریڈیو سننے کو اپنے روز کے معمولات میں شامل کر رکھا ہے۔ بہت خوب، آگے چل کے لکھتے کہ چھوٹا سونی ریڈیو ہے، ہمیشہ ساتھ ہی رہتا ہے اور ٹی وی کا شوق مجھے کبھی نہیں رہا، ویسے کبھی کبھار خاص پروگرام دیکھ لیتا ہوں۔ ایک چیز جس کا میں آج ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ ریڈیو تہران کی ایک خاص بات اس کا تربیت اعتبار سے کامل ہونا ہے۔ ریڈیو تہران کا ہر پروگرام انسانی اقدار کے مطابق ہوتا ہے، پوری نشریات میں کہیں بھی کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوتا جو ادب کے خلاف ہو۔ اور آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ہر پروگرام اپنی مثال آپ ہے، برسوں تعلیم کے پیشے سے وابستہ رہا ہوں لیکن ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران تمام تربیتی، اخلاقی اور اسلامی نکات کی پابندی کرتا ہے، سیاسی پروگراموں میں بھی انصاف پسندی کے ساتھ خبریں اور تبصرے نشر کیے جاتے ہیں اور عوام کے شعور کو بیدار کیا جاتا ہے۔ میرے پچھلے خط کا حسین تخمی نے نہایت محبت سے جواب دیا تھا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ریڈیو کی دنیا کے تمام دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب، پروفیسر محمد عطاء الرحمان صاحب ڈیرہ غازی خان پنجاب پاکستان سے یہ محبت بھرا خط آپ نے ارسال کیا، اور نہایت تفصیل کے ساتھ مختلف موضوعات پر آپ نے گفتگو کی، اور ریڈیو کے حوالے سے آپ نے نہایت ہی بہترین کلمات میں ہمارے پروگراموں کو جو ہے وہ سراہا، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ نے اس سے پہلے بھی محبت بھرا خط ہمارے لیے ارسال کیا تھا یقینی طور پر باجی ریٹائرڈ ہونے کے بعد تھوڑی سی زندگی کے اندر جو ہے ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی زندگی کو روٹین میں نہیں رکھتے، لیکن جو افراد ریٹائر ہونے کے بعد اپنی مصروفیات کو برقرار رکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں تر و تازگی باقی رہتی ہے۔ اور پروفیسر محمد عطاء الرحمان صاحب نے جس طریقے سے تحریر کیا ہے، یہ اپنی مصروفیات کو جو ہے وہ ریڈیو کے ذریعے سے، مطالعے کے ذریعے سے، اور خاص نقطہ جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ کہ میل ملاپ کے ذریعے سے
بہت اچھی بہت چیز،
یعنی کہ اپنے اوقات کو یہ اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں ان سے ملاقات کرنا، ان سے ملنا، بے شک ایسا ہی ہے۔ اور یہ خدا کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، بڑی منزلت ہے کہ انسان جو ہے وہ صلہ رحم کرے اور اپنے عزیز رشتہ داروں، آشنا دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات برقرار رکھے۔ اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور انسان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک قوت جو احساس ہے انسان کی، اندرونی جو اس کی قوتیں ہیں، اندرونی جو اس کی جو نیک نیتی ہے، اس کے اندر اضافہ یقینی طور پر ہوتا ہے۔ پروگراموں کو آپ نے پسند کیا اور جن نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ریڈیو تہران میں باجی لکھا ہے کہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ادب کے خلاف ہو، اور نہایت ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ یہ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران ہے، اور جو ہے یہ ہماری اقدار کا حصہ ہے، اور ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم یقینی طور پر اپنی آنے والی نسل کے لیے جو ہے وہ ایسا پیغام چھوڑ کے جائیں کہ جو ہمیشہ باقی رہے۔ اور ریڈیو تہران اپنے اصولی موقف پر قائم و دائم ہے، ہم سچائی، صداقت، حقیقت، اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے کبھی بھی دوری اختیار نہیں کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ریڈیو تہران کے سامعین دنیا بھر میں اس ریڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ریڈیو تہران کا خاصہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگراموں کو پسند کیا اور نہایت بہترین انداز میں آپ نے اس کو سراہا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن باجی ساتھ ہی ساتھ میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر کہیں اونچ نیچ دیکھا کریں تو اگر تنقید بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم بڑے کشادہ دلی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی تنقید کو سنیں گے بھی، اور یقینی طور پر اپنی اصلاح بھی کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا،
تو آرا کا انتظار ہی رہتا ہے ہمارے سامعین کی، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں یا تنقیدی ہوں یا تعریفی ہوں۔
بری کے سے مراد یہ کہ کوئی نقطہ جو ہے وہ ایسا
جی ہاں
ہوتا ہے کہ جو نشر ہونے میں رہ جاتی ہے کوئی ایسی چیز جو ہم نہیں سن پاتے، سامعین اس کو یقینی طور پر، جیسا کہ ابھی مہر عبدالستار سلفی صاحب نے جو ہے نا ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ بہرحال یہ سامعین کی قدردانی ہے اور ہم اس پر جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا۔
لیکن پروفیسر صاحب سے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا یہ بھی چاہوں گی حسین صاحب یہاں پر، کہ جس طرح سے وہ اتنی محبت سے ہمارے ریڈیو کے پروگرام سنتے ہیں اردو نشریات کے تہران سے، تو ہمارا ٹی وی بھی اردو نشریات کافی اچھے پروگرام اس میں نشر کیے جاتے ہیں، اگر کبھی آپ کو وقت مل جائے پروفیسر صاحب تو سحر ٹی وی دیکھنا بھی نہ بھولیں۔
جی بالکل،
انشاءاللہ آپ کو ہمارا سحر ٹی وی بھی ضرور پسند آئے گا۔ جی ہاں
باجی، آپ نے یہاں پر بہرحال چونکہ آپ ریڈ ٹی وی پر بہت زیادہ جو ہے وہ آتی ہیں،
جی ہاں،
لہٰذا لوگوں کے لیے بھی آپ نے یہ پیغام ہمارے سامعین کے لیے دے دیا، تو ہم بھی یہاں پر کہیں گے کہ یہ کوئی فرق نہیں کرتا، چاہے وہ ریڈیو تہران ہو چاہے وہ سحر اردو ٹی وی ہو، ہم سب جو ہے ایک ہی چھتری کے نیچے ہیں، اور ہمارا پیغام بھی جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور سامعین پسند بھی کرتے ہیں سحر اردو ٹی وی کی نشریات کو۔
بالکل صحیح، جی ہاں حسین صاحب یہاں پر یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سری نگر سے ریحان عباس صاحب نے، اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے ماہ محرم میں پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی اچھے رہے ہیں، دل خوش کر دیا۔ ریڈیو تہران نے درد و غم سے بھرے نوحے اور مرثیے اسی طرح بہترین موضوعات کا انتخاب اور ساتھ ہی ساتھ ممتاز علماء کرام کی تقاریر، مجموعی طور پر وہ سب کچھ ریڈیو تہران کے پروگرام تھے جو ذکر سید الشہدا کے حوالے سے ہونے چاہیے۔ ویسے ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام ہمیشہ سے ہی خاص رہے ہیں، اس طرح کے پروگرام ہمیں کسی دوسرے ریڈیو اسٹیشن سے سننے کو نہیں ملتے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب، اور آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کشمیر میں حالات قدرے بہتر ہیں، خدا کا شکر، لیکن ابھی بھی سیکیورٹی مسائل برقرار ہیں۔ ماہ محرم میں بھی سیکیورٹی کا خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے دیگر پروگرام بھی قابل ستائش ہیں، اور کشمیر کے حالات کے حوالے سے بھی آپ رپورٹس نشر کرتے ہیں اور یہاں کے عوام کے حالات سے دنیا کو آگاہ کرتے ہیں۔ دعا کریں یہ جنت نظیر سرزمین ہمیشہ امن کا گہوارہ رہے اور لوگ امن و امان کے ساتھ یہاں زندگی بسر کریں۔ جی ہاں جناب، ہماری بھی یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ کشمیر کے حالات جو ہیں بہتر ہو جائیں اور وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں انشاءاللہ امن و امان کی زندگی گزاریں۔ جی ہاں حسین صاحب،
جی آپ ان کے خط کے جواب میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے بھی نہایت بہترین انداز میں اس محبت بھرے خط کو پڑھا۔ ریحان عباس صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ خط ارسال کیا اور ماہ محرم الحرام میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ماہ محرم میں ہم نے خاص اہتمام ہم ہمیشہ کی طرح کرتے ہیں، بلکہ ہر خصوصی پروگرام میں، چاہے وہ ماہ محرم کے پروگراموں باجی جی، چاہے وہ ہفتہ وحدت کے حوالے سے پروگرام ہوں اور ربیع الاول کے حوالے سے پروگرام ہوں، تمام مناسبتوں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ سامعین کے لیے بہترین سے بہترین پروگرام پیش کریں، علماء کرام کی تقاریر نشر کریں۔ اسی طریقے سے چونکہ یہ ایام جو ہیں یہ فقط ایام ہی نہیں ہوتے بلکہ یہ کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں، لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا، خود آپ نے بھی یہ پروگرام جو ہے وہ ذب عظیم جو ہیں وہ یہاں پڑھے ہیں سامعین کے لیے، تو بڑے اچھے نکات تھے، بلکہ سیرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور کربلا کے شہداء کے عظیم کارناموں پر جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی اور نہایت بہترین انداز میں جو ہے وہ پروگراموں کو پیش کیا گیا۔ اور طبیعت باجی اس وقت خوش ہوتی ہے کہ جب سامعین کی طرف سے جو ہے وہ مثلا سراہا جاتا ہے پروگراموں کو، تو وہ تھکن جو دور ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے احساس کرتا ہے کہ واقعی ہم نے جو پروگرام پیش کیے ان کو سامعین نے سنا۔
ریحان عباس،
بے شک ایسا ہی ہے، اور ریحان عباس صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کشمیر کے حالات کے حوالے سے اس سے پہلے بھی آپ ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور بہرحال انسان کو امید کے ساتھ جو ہے وہ جڑا رہنا چاہیے، اور ہماری بھی یہی تمنا و آرزو ہے کہ دنیا بھر میں حالات جو ہیں وہ امن و امان جو ہے کیفیت میں رہیں، اور کشمیر میں بھی اسی طریقے سے امن و سکون برقرار رہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت بھرا خط ہمیں ارسال کیا، امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں خط لکھتے رہیں گے۔ بہن ناہید انوری، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور بہن ناہید انوری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.